الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على آيات مكالمة جحود با حضرت علي رضي الله تعالى عنه جحود کو يعني انكار کرنے والا آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منکر جس کو دہریہ بھی بولتے ہیں. ایک دن ایک منکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مباحثہ شروع کیا. آپ بالا خانے پر تشریف فرماتے تو اس یہودی نے نیچے سے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حق تعالیٰ کی حفاظت پر آپ کو اعتماد ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک وہی ہمارا حفیظ ہے، یعنی وہی ہمارا حفاظت فرمانے والا ہے. گفت خدرا اندر فگن ہی زبان، اعتماد کن بحفظ حق تمام. تو یہودی نے کہا کہ اے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور کرم اللہ تعالی وجہ، آپ اپنے کو بالا خانے سے یعنی اوپری منزل سے نیچے گرا دیجئے اور حق تعالی کی حفاظت پر اعتماد کیجئے. تا یقی گردد مرا ایقان تو و اعتقاد خوب ما برہانے تو، تاکہ آپ کا اعلی یقین میرے حصول یقین کا ذریعہ بن جائے اور آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسد مر بندہ را کو با خدا، آزمائش پیش آرد ز ابتلا. بندے کو کبھی حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرت کرے. بندہ را کے زہرا باشد اے فضول، امتحان حق کند اے کیج کول. بندے کو کہاں اس کی ہمت، اور کیج کول کہتے ہیں نہایت احمق ہو، اے احمق نالائق، یہ بندے کا کہاں ہمت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کرے. آ خدا را می رسد کو امتحان، پیش آرد ہر دمے با بندگاں. یہ تو خدا ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر وقت بندوں کا امتحان کرتا رہے. گر بیادہ ذر رہے سنجد کو ہرا، بر درد زاں کے ترازوش ای فتا. اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تجھے وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جائے گی، یعنی اس وقت نہ یہ ذرہ باقی ہوگا نہ اس کی ترازو سلامت ہوگی. تو وزن کا خیال محض احمقانہ خیال ہے. کس قیاس کو ترازو می تنند، مرد حق را در ترازو می کنند. بس اے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز رکھتے ہیں. احمق لوگ اپنے قیاس کے ترازو پر ناز رکھتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک نظر باز تھا، بد نظری کی اس کو بہت عادت تھی. تو حضرت پھلپوری یعنی ایسا بد نظر باز تھا، میرے شیخ فرماتے ہیں وہ ڈاکخانے میں ملازم تھا اور پھلپور میں تین یا چار ٹرینیں آتی تھی روزانہ. تو وہ جیسے ہی ٹرین کی آواز آتی تھی وہ سائیکل لے کر سیدھا ریلوے اسٹیشن جاتا تھا صرف بد نظری کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ وہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا، حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک حسین لڑکی آ رہی تھی. اب اس نے کہا کہ دیکھو اب حضرت پھلپوری اس کو کیسے دیکھیں گے. وہی بات ہے نا کہ اپنے ترازو پہ تول رہا ہے وہ ظالم. تو نے کہا دیکھو اب کیا ہوتا ہے. ادھر حضرت کا یہ معاملہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے اور حضرت نے ایک عجیب بات فرمایا کہ حضرت پھلپوری کی ایک عجیب چیز تھی. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک چیز تھی کہ حضرت اگر پانچ منٹ سونا چاہتے نا پانچ منٹ سو جاتے بغیر الارم کے، بس ادھر تکیے پہ سر رکھا اور ٹھیک پانچ منٹ بعد اٹھ کے بیٹھ جاتے. دو منٹ سونا ہے تو تکیے پہ سر رکھا اور سو گئے، یعنی سونے میں کوئی تاخیر نہیں، سر رکھا اور فوراً سو گئے اور ٹھیک دو منٹ کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی. اور میرے مرشد فرماتے ہیں
کہ حضرت معاشات دمئی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی. فرمایا کہ حضرت کا عجیب انداز تھا، حضرت چلتے چلتے سو جاتے تھے، اور فرمایا کہ حضرت چلتے تھے اور دیکھتے تھے دور تک کیا ہے، بس جہاں تک چلنا ہوتا تھا وہاں تک سوتے، پھر وہاں اڑ جاتے، پھر دیکھتے کیا ہے، پھر آگے چلنا شروع کر دیتے. ایسی عجیب شان، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اپنے اولیاء کو عجیب عجیب عطا فرماتے ہیں. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ بھی دیکھیں گے، اپنے اوپر قیاس کیے نا، ادھر حضرت پھلپوری کا عالم کہ حضرت نیچے نگاہ کر کے چلتے تھے. لہٰذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت جب اپنے سرائے میر سے پھلپور، پھلپور سے سرائے میر اپنے بدلتے جاتے تھے، تو حضرت کو یہ نہیں پتا کہ بازار میں کیا چیز ہے، کہ یہ دکان کپڑے کی ہے، فلاں چیز کی دکان. فرمایا حضرت زمانہ وہاں، زندگی وہاں گزاری، لیکن نہیں پتا کہ حضرت کو قصبے میں کس چیز کی، فلاں چیز کی دکان، فلاں چیز کی دکان، فلاں چیز کی دکان. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، اور بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. ایسا عالم. اب حضرت پھلپوری کے انداز نیچے چلنا، وہ لڑکی سامنے سے آ رہی ہے، اچانک حضرت کی نگاہ اوپر اٹھی، اور فرمایا کہ حضرت پھلپوری کی نگاہ پڑی اس پر، فوراً نظر نیچے کی، اور ایسے حضرت نے بلغم نکالا جیسے کسی آدمی کو کسی چیز کو دیکھ کر گھن آتی ہے نا، تو گھن سے وہ ایک دم کر دیا، ایسے کر کے حضرت نے تھوک کر دیا. میرے مرشد فرماتے ہیں یہاں پر، فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر یہ فضل فرماتا ہے کہ ان حسینوں کی گٹر لائن، یعنی اس کے جو پیشاب پخانے کے مقامات کو مستحضر فرما دیتا ہے. وہ فرسٹ فلور سے مروب نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، تھوڑا سامنے آ جائیں، دیکھو بھائی کچھ سیٹنگ کرو یار. شیطان کیا کرتا ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حسینوں کا فرسٹ فلور دکھاتا ہے، کالے بال اور گورے گال، فرسٹ فلور دکھاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ فرسٹ فلور دکھا کر ادھر سے شیطان پل کرتا ہے، پل کھینچتا ہے اپنی طرف. پھر اس کے بعد وہ عالم، وہ ظالم فرسٹ فلور کی رنگینیوں کو دیکھ کر مرعوب ہوتا ہے، اور اس کے حسن اور چکر میں پھنس جاتا ہے. پھر شیطان جب اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے، پھر اس کو گراؤنڈ فلور کی گٹر لائنوں میں گھسیڑ دیتا ہے. فرمایا کہ یہی ہے، دنیا میں جتنے گھر بنتے ہیں سب کی گٹر لائن گراؤنڈ فلور میں ہوتی ہے. لہٰذا شیطان فرسٹ فلور سے کھینچتا ہے، اور پھر وہاں سے پل کرتا ہے، اور گٹر لائنوں کے اندر پش کر دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے. پھر وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی، میں نے اپنی جوانی اور اپنا وقت اس کام کے لیے بیتا. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اوپر اس چیز کو مستحضر فرما دیتے ہیں کہ ان کے گٹر لائن اور ان کی جو پیشاب پخانے کے مقامات کی گندگی اور غلاظت کو ان پر منکشف فرما دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ فضل ہوتا ہے کہ کسی حسن سے وہ مرعوب نہیں ہوتے. لہذا پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے جو ایسے کی اور ایسے بلغم نکالا جیسے انسان کوئی گھنونی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو کیسی طبیعت ہوتی ہے، حضرت یوں کیا اور تھوک دیا اور نگاہ نیچی کر کے چل پڑے. تو اس نے خود سنایا، اس نے کہا کہ میں حضرت کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا حضرت کیا کرتے ہیں؟ اس لیے بنا فرمایا کہ اللہ والوں کو اپنے ترازو پر مت تولو، ان کو مت دیو کہ جی یہ کیا کرے. فرمایا یہ امتحان لینا یہ اچھی بات نہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ ذرہ اگر، یہی بات ہے نا کہ ذرہ اگر پہاڑ کو تولے گا تو پہاڑ نے کہا، ذرے نے کہا میں تیرا وزن کروں گا، تو کتنا وزن، تیرے طول و عرض ہے، پتا چلے تو کتنا وزندار ہے. پہاڑ ہنس کر کہنے لگا، ارے بیوقوف، اگر تو مجھے اپنے ترازو میں رکھے گا تو نہ تو رہے گا نہ تیرا ترازو رہے گا. لہٰذا یہی سمجھانا چاہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کو سمجھا رہے ہیں جو منکر اللہ تعالیٰ کے، جو برہان اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا منکر، وہ ظالم کو سمجھا رہے کہ دیکھ ہم اپنی عقل محدود سے اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود کو، عظمت غیر محدودہ کو نہیں سوچ سکتے. ہماری عقل محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، وہ غیر محدود ہے. ان چیزوں کو ہم اپنی محدود عقل سے تول نہیں سکتے. زیادہ فرماتے ہیں بیوقوف، اپنے قیاس کی ترازو پر مز نہ رکھنے والوں، اللہ والوں کو، اللہ کی شان کو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ان کو ہم اپنی خیالی ترازو میں نہیں تول سکتے. لہذا فرماتے ہیں چون نہ گنجت او بمیزان او بمیزان خرد، بس ترازو وے خرد را بردر، جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو اللہ تعالیٰ اس گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازوئی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور حماقت در حماقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اعتراضات کیا کرتے ہیں، ان کی عقل سے سلامتی روز بروز گھٹتی چلی جاتی ہے اور عملی حالت روز بروز تباہ ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم سب کو محفوظ رکھے. میرے مرشد نے ایک سنا ہے کہ ایک غیر مقلد تھا. ان غیر مقلدوں کا ایک جو گمراہ اور غالی قسم کے ہوتے ہیں، تو ان غیر مقلد کا ایک یہ بھی مسلک ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر تنقید کرنا، اعتراضات کرنا. تو ایک غیر مقلد نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو گالی دی اور غیبت کی اور بڑی بدتمیزی کا معاملہ کیا. انہیں کے ایک عالم کو کسی نے کہا کہ دیکھو فلاں آدمی نے ایسا کیا، تو اس شخص نے کہا، اس عالم نے کہا، انہی کا عالم غیر مقلدوں کا، اس نے کہا کہ یہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ بڑا حیران ہو کہ یہ عجیب بات کی. خیر پتا چلا کہ کچھ دن کے بعد وہ قادیانی ہو گیا، بلا شک کافی کفر ہی قادیانی، اور ان کی جماعت والوں کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس جب وہ قادیانی ہوا تو وہ جو سائل تھا جس نے سوال پوچھا تھا اور بتایا تھا کہ فلاں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، تو اس نے اس عالم سے جا کر کہا، غیر مقلد عالم سے، کہ یہ کیا بات ہے کہ جو تم نے کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے دنیا میں ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، علماء ربانیین، اور اولیاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں. اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین چیز ہے وہ ایمان ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کوئی پر اعتراض کرتا ہے یا ان پر تنقید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبوب چیز اس سے لے لیتے ہیں. لہذا میں سمجھ گیا کہ جو اس کی زبان اللہ کے اولیاء پر اور دوستوں پر اٹھ رہی ہے، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان لے لیں گے. نتیجہ یہی ہوا کہ وہ شخص آخر میں پھر قادیانی ہو گیا. اس لیے میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے اس بات کو بہت سمجھایا، ادب سکھایا کہ ہرگز یہ اعتراض نہ کرے. اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی اختیار کرے. حضرت حکیم الامت تھانوی کے اس معاملے میں عجیب معاملہ تھا. فرمائے کہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے ایک ٹوکری بنائی ہوئی ہے، خیالی ٹوکری. فرمائے جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ سب اس میں ڈال دیتا. کہ جہاں دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، اگر ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی تو کون سے تعجب کی بات ہے. جیسے انسان ہے، انسان کو معلوم ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں. دیکھیے کتنی ایک مشاہدے کی چیز ہے کہ انسان کو روزانہ دن میں دو دو تین تین چار چار مرتبہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، چار دفعہ سے زیادہ ہی، کم از کم تین چار مرتبہ کھاتا ہے. اور مشاہدے کی بات یہ ہے کہ جو کھاتا ہے اس کھانے کا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے ادھر دو نالیاں ہیں، ایک غذا کی نالی، ایک سانس کی نالی. صرف منہ میں ڈالنا ہمارے اختیار میں ہے، اس کے بعد غذا کی نالی میں ڈالنا ہم میں سے کسی کے اختیار میں ہے؟ کسی سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا، پھر اس کے بعد وہ غذا کی نالی سے معدے میں گئی. اب میدا اس کو کیسے بنا رہا ہے؟ اس کو میدا اس کو پیستا ہے اور اس کو ہضم کرتا ہے. اس سے خون کیسے بن رہا ہے؟ وہ اس سے فضلہ کیسے بن رہا ہے؟ اس کے اجزاء کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد وہ خون جسم میں کیسے گردش کر رہا ہے، یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ سائنسدان صرف بتا رہے ہیں، سمجھا نہیں سکتے. سائنسدان صرف بتا سکتا ہے، سمجھا نہیں سکتا یہ کہ ہو کیسے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو جو استنجے کا ٹائم ہے، پیشاب اور پخانے کا ٹائم ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنی دیر میں آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا نظام ہے. کیوں جناب؟ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مشاہدہ بتا رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. لہذا اس لیے جب ہمارے کھانے کا نظام ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جو کہ ہمارے دن رات کا مشاہدہ ہے، تو میرے دوستو دیکھی والی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو باقی آگے بات کیسے سمجھ میں آئے گی. اس لیے فرمایا کہ اس لیے جب دنیا کی کتنی دیکھی والی چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہماری فہم سے بالاتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات، مخلوق کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات. اس لیے فرمایا اکبر الہ آبادی مرحوم نے عجیب فرمایا، فرمایا کہ وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس میری پہچان ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے عقل کو محدود رکھا اور دل کو غیر محدود وسعت عطا فرمائی. دادا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں تو تشریف لے آتے ہیں لیکن عقول میں اور عقلوں میں ہماری سما نہیں سکتے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اولیاء کو بس سمجھنے کی فکر نہ کرو, بس یہ کہو کہ ان کی محبت دل میں آ جائے. اسی لیے تو محبت رکھی, کیونکہ محبت ایسی چیز ہے یہ سب کام خود آسان کرتی چلی جاتی ہے. کیونکہ عاشق کو محبوب کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا, بس وہ محبت میں کتنے کام ہیں کہ انسان عقلوں سے تلے جانے یہ سب کیسے ہوگا, لیکن جب محبت ہوتی ہے پتہ چلا سب کام ہو جاتا. دادا فرماتے ہیں وسوسہ یہ امتحان چھو آیدت بخت بدوا کا مدو گردن زدست. معرومی فرماتے ہیں اگر اس نوع کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو اور یہ تدبیر کرو سجدہ گہے راتر کن از اشک رواں کہ اے خدایا وا رہانم زی گما. فوراً سجدے میں گر جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے گریاؤ زاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے ایسے فاسد گمان اور خیال سے خلاصی عطا فرما اور رہائی عطا فرما. اس لیے حدیث شریف میں اس کا علاج بھی میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا علاج آیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ آئے, کسی اور چیز کے بارے میں وسوسہ آئے, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں, فرمایا اس کا علاج یہ ہے آمنت باللہ ورسلی. رسول واحد ہے اور رسول جمع ہے, یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ عطا فرمایا کہ جب کبھی ایسے خیال اور وسوسہ آئے تو کیا کہے آمنت باللہ ورسلی را پیش نو سین پیش سو رسولی آمنت باللہ ورسلی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور پھر اور وسوسے کو برا سمجھے اور اس کو بھگانے کی بھی فکر نہ کرے. ہاں حکیم الامت فرماتے کہ وسوسے کا علاج یہ ہے بس اس کی طرف توجہ مت کرو, بس آمنت باللہ ورسلی پڑھو اور آگے بڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے, ہماری عقول کو منور فرما دے اور ہمارے فہم میں بھی نور عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے خلاف ہو ہماری حفاظت فرما دے, اور ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مطابق ہو وہ کمال درجے میں ہماری جان کو اللہ. باخر دعوانا.